بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 مئی 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اجتماعی توبہ کی شرائط کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة يونس, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم, يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ ملکی حالات کے حوالے سے خاص طور پر جو معاشی بدحالی ہے, لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے, کرپشن کا زہر ہے جو پورے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے, مہنگائی کا سیلاب ہے جو کسی کے تھامے نہیں تھم رہا, ان مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور ایک قومی کانفرنس کا میں نے ذکر کیا تھا جو اسی حوالے سے منعقد ہوئی, اور قوم کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ اس بارے میں رہنمائی دیں. چنانچہ بہت سی عملی تجاویز سامنے آئیں کہ اسبابی سطح پر یوں کر لیا جائے, یہ کر لیا جائے, ایسے ہو جائے, اس کو کنٹرول ایسا کیا جا سکتا ہے, مطالبہ کریں حکومت سے لوڈ شیڈنگ ختم کرے. لیکن بہت سے پہلو جو حقائق تھے وہ اپنی جگہ تھے کہ لوڈ شیڈنگ کیسے ختم کریں. آپ کے پاس اس وقت بجلی ہے ہی نہیں, پانی کا ایک قحط ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. چنانچہ جو درد مند لوگ تھے انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار بھی کیا کہ اگلے 2 سال کے بعد تو اس ملک میں نہ پانی ہوگا نہ بجلی ہوگی, اور پانی نہیں ہوگا تو زراعت ختم, بجلی نہیں ہے تو آپ کی انڈسٹری ختم, پھر کہاں آیا. اس وقت تو لوڈ شیڈنگ کو رو رہے ہیں, بجلی جو ہے وہ تو بالکل ختم, اس سے کہیں زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی اور پیداواری صلاحیت ہماری اور گھٹ جائے گی پانی نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ صورتحال دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم تو بنتا یا نہیں بنتا, جس کو بنانے کا تہیا کر لیا تھا اور اس پر عمل شروع ہو گیا, وہ بھی جا کر بنے گا 2017 میں, تو اگلے سالوں کے لیے کیا ہے. اور وہ بھی اگر کوئی رکاوٹ نہ آئے, یہاں تو سینکڑوں رکاوٹیں آتی ہیں. تو بڑی بلیک پکچر, بڑی ہی تاریخ صورتحال اس کا ذکر ہوا. باہر کیف جو کچھ عملی تدابیر ہو سکتی تھی, کرپشن کی روک تھام کیسے کی جائے, اس پر بھی غور ہوا. تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ اسبابی سطح کے اوپر ایک ڈائمنشن اور ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے, اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے, وہ اسپرچل ڈائمینشن. کہ اس وقت پاکستان پر یہ عذاب کیوں ہے. سب سے پہلے تو اس کا ہم جائزہ لیں تو قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے, وہ الہدا ہے, کامل رہنمائی ہے قیامت تک کے لیے. اب ظاہر ہے کہ تفصیل میں بیان نہیں کروں گا, صرف سلسلہ جوڑ رہا ہوں. اس وقت بھوک اور خوف کا عذاب اس قوم پر مسلط ہے, اور سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کی روح سے کسی قوم پر اللہ تعالیٰ انعامات کرے اور وہ کفران نعمت کرے, ناشکری کرے, تو پھر یہ دو عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کا فائدہ ہے. اور ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے, کون نہیں جانتا. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب علماء کی طرف سے 131 علماء نے پچھلے دنوں جمع ہو کر ملکی حالات پر غور کیا اور پھر ایک متفقہ سٹیٹمنٹ دیا. اس کے پہلے حصے کا تعلق یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کیوں ہیں, تو ان سب نے بھی یہی بات کہی کہ اصل میں دین کو چھوڑ دینا, دین سے بے وفائی. 65 سال میں بھی شریعت یہاں قائم نہیں ہوئی, ہمارا بہت بڑا جرم. دیکھیے, اگر آپ جمہوری ملک کہتے ہیں اور جمہوریت کے اندر فیصلے کثرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو یہاں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں اور پھر شریعت قائم نہیں ہوئی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شریعت کے اصل دشمن ہم ہیں خود, کسی دوسرے کو کیا الزام دیں گے. تو بار کیف یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اسی وجہ سے آج امریکی غلامی کے اندر گرفتار ہیں. وہ جو خوف کا عذاب ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے. اس وقت سب کو جو ہے سانپ سونگا ہوا ہے, اور امریکہ جس طریقے سے پوری دنیا میں کوئی واقعہ ہو اس کا کھرا پہنچا دے گا پاکستان تک, اور ہم پھر ڈیفینسو پہ چلے جائیں گے. پتا ہے سارا جھوٹ ہے, ڈرامے بازی. 9/11 سب سے بڑا ڈرامہ تھا, لیکن اسی کی بنیاد پر امریکہ نے جو پالیسی بنائی ہے اس میں ہم فرنٹ لائن الائی ہیں, ابھی تک چلے آ رہے ہیں. یہ تو صورتحال. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں, اور بدحالی بھی کیسے دور ہوگی, معاشی بدحالی. قرآن مجید ہی کی رہنمائی ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ شریعت عطا کرے تو پھر اس کی خوشحالی اور بدحالی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ موقوف ہو جاتی ہے. اہل کتاب سے کہا گیا تھا کہ اگر تم تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور تبو تلے سے بھی کھاتے. یہ جو ڈائمینشن ہے یہ تمہارے سامنے ہے ہی نہیں. تم خالص مادی انداز سے سوچتے ہو, ساری کیلکولیشن وہی جو ویسٹ کا انداز ہے. مسلمان تو اللہ پر یقین رکھتا ہے جو خالق و مالک ہے, جس جو علی کل شیء قدیر ہے, جس کے قبضے میں کل کائنات کی حکومت, بیدہ الملک, تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور جس کی پشت پر اللہ ہو اس سے بڑی طاقت, اس سے بڑی قوت دنیا کی کوئی نہیں ہو سکتی. بات ختم. سارے مسئلے کا حل وہ ہے, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے. لہذا مسئلے کا وہ حل بھی ہے کہ اسبابی سطح پر سوچیں کہ گڈ گورننس کیسے ہو, کرپشن کی روک تھام کیسے ہو, اور کیسے ہم بجلی کی پیداوار حاصل کر سکیں, اپنے ریسورسز کا کیسے استعمال کریں. ظاہر بات ہے وہ سارے اس قسم کے مشورے ہیں کہ جو دینے والوں کو بھی پتا تھا کہ امپلیمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے آگے بین بجانے والی بات ہے, بھینس کے آگے بین بجانا, اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت, کسی خیر کا اور بہتری کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آ رہا. اسی وقت میں نے پھر عرض کیا تھا کہ اصل ضرورت اس وقت ہے اجتماعی توبہ کی, اپنا قبلہ درست کرنے کی. قوم کا قبلہ درست نہیں, انفرادی قبلہ بھی درست نہیں ہے, اجتماعی قبلہ بھی درست نہیں. انفرادی قبلے کے اعتبار سے تو اقبال کا وہ شعر ہی کافی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اب چونکہ اردو زبان سے اور خاص طور پر ادبی اردو سے ہماری نوجوان نسل بالکل بے بہرا بے گانا ہے, اس لیے سادہ شعروں کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، تمہاری وضع قطع لباس بود و باش کس کا ہے؟ نصارہ والا، ویسٹرن کلچر. ایک مسلمانوں کا پاکستان کا ڈیلیگیٹ بیٹھا ہو، ایک ہندوؤں کا ہندوستان سے آیا ہوا بیٹھا ہو، آپ فرق نہیں کر سکتے کہ ان میں کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، ایک ہی کلچر. تمدن میں حنود، تہذیب و تمدن، رسومات، معاشرت کی رسومات کون سی ہیں؟ وہ ہندوانہ. تمہیں کیا سروکار ہے اسلام سے؟ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. شرمائیں یہود کس معنی میں ہے؟ کہ یہود بدنام تھے، کنجوسی، دنیا کی محبت، مال کی محبت، بزدلی، ان سب تمام چیزوں میں مسلمان انہیں کہیں پیچھے چھوڑ گیا. وہ شرماتے ہیں ہمیں دیکھ کر، یہ تو ہمارے ان خصائص میں ہم سے بہت آگے نکل گئے. یہ تو صورتحال ہے، الا ماشاء اللہ قوم کی صورتحال مجموعی طور پر یہی ہے. اگرچہ اقبال کا وہ شعر اپنی جگہ ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. ایسے بھی ہیں لیکن وہ افراد ہیں، وہ ہزاروں میں لاکھوں میں ایک ہیں، پوری قوم کا ایک رخ ہے. اسی طریقے سے قومی سطح پر اجتماعی قبلہ ہمارا، ہم نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، امریکہ کو، واشنگٹن کو مانا. عملی طور پر ہمارا قبلہ جو ہے وہ قبلہ توحید والا مرکز نہیں ہے، وہ وائٹ ہاؤس. سارے مسئلوں کے لیے ادھر ہی رخ. اللہ کو رب مانا ہوتا تو اس کا ہر حکم ہمارے لیے، بلکہ اس کا اشارہ بھی حکم کے درجے میں ہوتا. آج امریکہ کا ہر اشارہ ہمارے لیے حکم کے درجے میں ہے. یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہمارے بڑے خیرخواہ بنتے ہیں، جو اندر کی باتیں ہیں، اندر کے لوگ جو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ اپنا پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے جو پورا نقشہ بنا کر لاتے ہیں کہ اب فلاں ٹیکس بڑھاؤ اور فلاں کے اندر وہ عوام کا اور خون اور تیل نچوڑو، من وعن ساری باتیں تسلیم کر لی جاتی ہیں، ان سے آرگو بھی نہیں کیا جاتا. آرگومنٹیشن کا بھی نہیں ہے مسئلہ. تو رب کس کو مانا ہے؟ جو حکم وہاں سے آئے وہ ہے ہمارے. تو قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور قوم یونس کی طرح کی اجتماعی توبہ وہ اس وقت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتا ہے. وہ حالات کے ہاتھوں بے بس اور لاچار نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، نہ وہ امریکہ کے آگے بے بس ہے معاذ اللہ. وہ تو اس نے موقع دیا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے. کفار کے ذریعے اہل ایمان کے استقامت کا امتحان ہو رہا تھا، کر رہے ہیں. پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کو اس کے جرائم کی سزا دینے کے لیے، بے وفائی کے لیے کسی جابر اور ظالم قوم کو مسلط کر دیتا، لیکن یہ سب اس کے اختیار میں، جب چاہے وہ اس کا اختیار سلب کر لے. اس وقت امریکہ کو اس نے ہمارے اوپر قوت دی ہے، یہ عذاب بن کر نازل ہوا ہے. بنی اسرائیل پر جب عذاب آئے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں ہے، تو کس کے ذریعے عذاب آیا تھا؟ جب بڑا، سب سے بڑا عذاب پہلا آیا تھا تقریباً 800 قبل مسیح میں، 700 قبل مسیح میں، بخت نصر کے ہاتھوں، جو اپنے وقت کا نمرود تھا، عراق کا شہنشاہ تھا. اور قرآن نے الفاظ یہ اختیار کیے، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر اپنے وہ بندے مسلط کر دیے جو بڑے جنگجو تھے، بڑے زوراور تھے. تو اس قسم کی قوموں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کو دنیا میں سزا دیتا ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں اسلام. تو جس بات کی سزا دی جا رہی ہے، اس جرم سے آپ تائب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہٹا دے گا، پھر اللہ کی رحمت اور نصرت ہمارے ساتھ، ہمارے شامل حال ہو جائے گی. کل اختیار کا مالک تو وہ ہے. لہذا قبلہ درست کرنا اور قوم یونس کی طرح کی ایک اجتماعی توبہ. قوم یونس کا حوالہ کیوں آتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کی یہ سنت کا ذکر بار بار ہے کہ جب بھی کسی رسول کی قوم اس کا انکار کر دے بحیثیت مجموعی، تکذیب کرے اور رسول کو مرنے مارنے پر تل جائے، ہلاک کرنے پر تل جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے. اتمام حجت ہو گیا، اب عذاب آیا. اور جب عذاب آ جائے تو ٹلا نہیں کرتا پھر، اس لیے کہ پھر ہوتا یہ تھا رسول اپنی قوم کو بتاتا تھا باز آ جاؤ باز آ جاؤ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ ٹال دیتے تھے، ہنس کے ٹال دیتے تھے مذاق، یہاں تک کہ وہ قوم ڈھیٹ بن کر یہ بھی کہتی تھی کہ کہاں ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آیا، لے آؤ عذاب ہم پر. یہ بات بھی قرآن میں بارہا اس کا تذکرہ ہے. لیکن جب عذاب واقعی آ جاتا تھا تو اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، او ہو ہو یہ تو وہ بات آ گئی جس کا تذکرہ کر رہا تھا اللہ کا بندہ، اب پکار رہے ہیں اللہ کو، توبہ کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن اس وقت کا ایمان جب کہ عذاب کے آثار شروع ہو جائیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، یہ اس کی سنت. فرعون نے بھی کہا تھا نا، فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں غرق ہونے والا ہوں تب پکارا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل، جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے ہیں، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں. لیکن فرمایا کہ نہیں، اب نہیں، آل آنا وقد عصیت قبل، اب لا رہے ہو ایمان، اور اس سے پہلے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی. ایک استثناء ہے، قوم یونس پر اللہ کا عذاب آیا، آثار شروع ہو گئے اور دوسری قوموں کی طرح انہوں نے بھی توبہ تائب کی، تو واحد ایک مثال ہے کہ اللہ نے وہ آیا ہوا عذاب ٹال دی. یہ قوم یونس کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ تفصیل سے نہیں ہے، یہ سورہ یونس میں اشارہ ملتا ہے، یہ سورہ صافات اور حضرت یونس کا کچھ ذکر سورہ قلم میں ہے، تین جگہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیلی نبی تھے، رسول تھے، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد کی وہ شاخ جو حضرت اسحاق سے آگے چلی گئی، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور پھر آگے ان کے بیٹے، اسی میں حضرت یونس جو ہیں وہ اسی اولاد میں تھے، ان میں سے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. لیکن ان کو اللہ نے بھیجا تھا عراق کے ایک حصے کی طرف، نینوا کا علاقہ تھا، وہ اشورینز تھے وہاں پر، اشوری قوم تھی اور ان کا مرکز نینوا تھا، عراق کیونکہ بہت بڑا علاقہ تھا، پورا عراق نہیں، اس کا ایک خاص حصہ. اور یہ تقریباً 800 قبل مسیح کا تذکرہ ہے، یہ دور ہے ان کی بعثت کا. انہوں نے قوم کو بتا دیا تھا کہ دیکھو عذاب آ رہا ہے، اور پھر وہ ایک وقت بھی آ کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے اور پھر عذاب کے آثار شروع ہوئے تو پھر قوم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. تو کیوں نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لاتی اور اس کو اس کا ایمان فائدہ نہ دیتا، فائدہ دیتا، إلا قوم يونس، سوائے یونس کی قوم. یعنی جب آثار شروع ہو گئے عذاب کے، پھر قوم ایمان لائی تو اس کا ایمان ان کے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہوا کسی کے لیے کبھی بھی سوائے قوم یونس. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. جب اس وقت وہ ایمان لے آئے اور توبہ کی انہوں نے، تو ہم نے دنیا کا عذاب ان سے دور کر دیا. وبتعناهم الى حين، اور پھر انہیں ایک مہلت عطا کی، پھر حضرت یونس واپس بھی آئے. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ استثناء غالباً اس وجہ سے تھا، قرآن میں صریحاً مذکور نہیں ہے لیکن اشارے میں بات ملتی ہے، کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی تھی، رسول اپنی جگہ سے جہاں اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہاں سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آئے. انہیں یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے، لیکن انہیں کب وہاں سے ہلنا ہے ابھی اس کی اجازت نہیں آئی تھی. اور وہ قوم کو یہ بتا کر اور قوم سے غصے ہو کر اور دینی حمیت اور غیرت میں وہاں سے نکل گئے خود ہی اپنے طور پر. تبھی آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈولنے لگی اور پھر اس دور کے دستور کے مطابق کہ کوئی غلام ہے جو اپنی آقا سے غداری کر کے بھاگ آیا ہے تبھی کشتی ڈول رہی ہے. لہذا طے کیا جائے, پھر قرآن اندازی ہوئی اور قرآن ہر دفعہ نکلتا تھا حضرت یونس کے نام. وہ لوگ حیران تھے کہ یہ شخص تو بہت شریف النفس معلوم ہو رہا ہے اور بہت بزرگ ہے اور اس کے نام کا قرآن نکل رہا ہے, لیکن تنگ آ گئے جب قرآن ہر دفعہ انہی کے نام کا نکلا تو آپ ہی کو پھر اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا انہوں نے اپنی روایت کے مطابق. فالتقمہ الحوت وهو مليم, اور پھر ایک بڑی مچھلی ان کو نگل لیا اس نے. پھر کچھ وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں انہیں احساس ہوا کہ وہ یہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی. گویا قوم پر اتمام حجت جس درجے ہونی چاہیے تھی اس میں تھوڑی سی کسر رہ گئی تو قوم کو اس کا بینیفٹ مل گیا. اور قرآن سے ہی بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ واپس آئے اور وہ قوم ایمان لے آئی. فارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون, پھر ہم نے بھیجا انہیں ایک لاکھ افراد بلکہ اس سے زیادہ تھے جو ایمان لانے والے تھے. فآمنوا فمتعناہم الی حین. بارکہ یہ ہے قوم یونس کا ہلکا سا تذکرہ جو قرآن میں ملتا ہے. وہ اجتماعی توبہ, کیونکہ ظاہراً یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 65 سال میں ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں, بدترین عذاب. دیکھیے عذاب کے حوالے سے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے جو کہی جاتی ہے کہ جیسا عذاب سابقہ قوموں پر آیا اس امت پر نہیں آئے گا. عذاب استیصال, پوری پوری قوم پوری امت ختم کر دی گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جزوی طور پر عذاب نہیں آ سکتا. اس کی مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں. 800 سال غرناطا میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی, پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک بھی باقی نہیں چھوڑا انہوں نے. ہاں اس وقت بقیہ دنیا میں اسلامی نظام خلافت قائم ہے, وہ ترکان عثمانی کا دور ہے, لیکن یہ کہ اسپین کے اندر وہاں سے اس پورے علاقے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا. تو اس قسم کا عذاب تو آ سکتا ہے اور اس کے آثار بالکل واضح ہیں. اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات جو اس قوم پر ہوئے, ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی تھی کہ ایک ایسی قوم جو تعلیم اور ریسرچ کے معیار کے اعتبار سے دنیا کی پست ترین اقوام میں شمار ہوتی ہے, اسے ایٹمی صلاحیت سے نواز دیا. دیکھیے عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کام تو انسانوں سے ہی لیتا ہے. آپ ڈاکٹر عبد القدیر کو اس کا سرا دیں, لیکن یہ کس نے کروایا کام اسے؟ یہ ڈاکٹر قدیر کے دل میں کس نے بات ڈالی؟ اسے یہ رستہ کس نے دکھایا؟ بھٹو کے دل میں یہ کس نے یہ پیدا کی کہ ہاں بھائی اس لیے کام ہونا چاہیے؟ یہ ساری باتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں. وہ اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے, اپنا حکم تدبیر امر کرتا ہے, لیکن اسی اسباب کے اندر سے, پردوں کے اندر سے. کسی کا دل جو ہے موڑ دیا, کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی. یہ ہے وہ صورتحال کہ کتنے انعامات اور احسانات ہوئے اور ہمارا حال کیا ہے. یہ مشرف جیسے شخص سے اللہ نے ہمیں نجات تو دے دی, لیکن پھر ہم نے کس شخص کو اپنے سر پر بٹھایا خود اہتمام کے ساتھ؟ مجھے بتائیے کس نے بٹھایا؟ آپ مشرف پر الزام دیں گے کہ اس نے جمہوریت پر شب خون مارا تھا, اس نے یہ کیا زبردستی, وہ چوکیدار بن کر آیا تھا اور مالک بن کے بیٹھ گیا. قوم کا چوکیدار تھا لیکن چونکہ گن اس کے پاس تھی مالک بن کے بیٹھ گیا. اب کیا ہوا ہے؟ اب جس کو بٹھایا وہ کون سا؟ وہ تو اس سے 10 ہاتھ آگے ہے ہر اعتبار سے. بات کہ اور پھر ہمارے گچھن, اس میں کوئی فرق واقع ہوا؟ سانحہ مشرقی پاکستان, آدھا پاکستان الگ ہو گیا. آج بھی لوگ بہت یقین اور تیقن سے کہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے قائم ہوا ہے. یہ دشمن بے پرکی اڑاتے ہیں کہ اس کے اتنے حصے ہو جائیں گے، فلاں سن کے بعد دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نام مٹ چکا ہوگا. نہیں جی، ہمارا ایمان ہے. بھائی ایمان ہے، قوم کے لچھن تو دیکھو. اور اس سے پہلے کیا یہی ملک نہیں ہے جو دو لخت ہوا تھا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ حقائق کو فیس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک خوابوں کی دنیا جو ہے اپنے لیے تعمیر کر لیں. حقیقت کو دیکھیں، اللہ کی سنت کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو ٹال سکتا ہے. ابھی جو 131 علماء کا اعلامیہ ہے اور جو بھی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں ایک بات قدر مشترک ہے جہاں میں بہت جگہ شرکت میں نے کی ہے، سب کہتے ہیں اس پر متفق ہیں کہ جو یہ وقت آیا ہے اس سے زیادہ نازک وقت اس سے پاکستان پر پہلے نہیں آیا. اس پر تو اتفاق ہے. ہماری سالمیت شدید خطرات سے دوچار ہے. ہم نے ایٹم بم بنا کر اپنے آپ کو سمجھا تھا ہم محفوظ ہو گئے، اب وہ ایٹم بم کی حفاظت ہمارے لیے ایک عذاب بنی. اور بھارت کے مقابلے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیٹرنس کافی ہوگا. بھارت نے ہماری شہرک دبوچ لی ہے، سارے پانی پر قبضہ کر لیا ہے. 2 سال کے بعد ہم اس کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہوں گے. ہاں اللہ تعالیٰ مداخلت کرے، اس کی رحمت آ جائے، تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جس رخ پر ہم جا رہے ہیں، تو اسبابی سطح پر تو عذاب کے آثار شروع ہو چکے، اور اسی عذاب کے یہ شاخسانہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، بے گناہوں کا خون خود کر رہے ہیں، فوج کا استعمال وہ کر رہے ہیں کہ جو دشمن ملک کے لیے ہوتا تھا، بدترین دشمن کے لیے، وہ فوج آج ہمارے اپنے عوام کے ساتھ کر رہی ہے، اسے کروایا جا رہا ہے. آپ کو وہاں کے لوگوں کے احساسات کا اندازہ نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہوئے مٹھائیاں کھاتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو توڑنے کی سازش. جتنا زیادہ ظلم کریں گے اتنا ریئیکشن ہوگا، یہ تو نتیجہ ہے. اور جس پر ہم نے تکیہ اور سہارا کیا ہوا ہے، وہ مزید ہمیں کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا. اب ایک واقعہ وہاں پر ہوا، حمید گل نے صحیح کہا کہ امریکہ نے ہمارا بازو مزید مروڑنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے. فیصل شہزاد کہاں سے ہوا؟ وہ امریکہ میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا بال بیکا بھی نہیں ہوا، لیکن آپ کی شامت آ گئی، سارا وبال پاکستان کے اوپر آئے گا. نہیں، پلاننگ ہے، پوری پلاننگ ہے، میرے کو شک نہیں. یہ ساری صورتحال اجتماعی توبہ قوم یونس کی طرح کی، اب اس کی شرائط کیا ہیں وہ مجھے آج بیان کرنی تھی. دیکھیں کہاں تک اب پہنچتے ہیں. اجتماعی توبہ کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہوگی، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اصولی بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک بڑی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر اور استغفار کی تسبیح کرنا شروع کر دے اور لچھن ہمارے وہی رہیں، شب و روز کے معمولات وہی رہیں، ہمارا تہذیب و تمدن وہی رہے، ہماری معیشت وہی رہے، ہماری ترجیحات وہی رہیں، اور ہم کہیں گے ہم نے توبہ کر لی، استغفار، سب نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی. یہ بےمانی بات. سب سے پہلے توبہ کی شرط کیا ہے؟ اپنے جرائم کا اعتراف اور ان پر ندامت. اگر وہ نہیں ہے تو توبہ ہے ہی نہیں. التوبت والندم، ندامت اور شرمندگی کے جذبات کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اللہ کے ہاں، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے پرستار بن گئے، ہم نے تیرا در چھوڑ کر غیروں کے جو ہے در کے اوپر اپنی جبین رکھ دی ہے، سجدہ ریز ہو گئے، ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو مطلوب و مقصود بنا دیا، مال، دولت، حوث، ہم نے ظلم کیا, اپنی جانوں پر ظلم کیا, اعتراف سے گناہ اور شرمندگی اور خجالت, واقعی ہم سے زیادتی ہوئی ہے, تیری بندگی کا تقاضا کچھ اور تھا, تو نے احسان کیا, یہ اتنا عظیم بہترین خطہ ہمیں عطا کیا تھا, اور شکر کا تقاضا یہ تھا کہ تیرے اس زمین پر تیرا ہی دیا ہوا نظام قائم کرتے اور اس کو نظام خلافت راشدہ کا ایک نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے. یہ ہے اصل اسلام. ہم نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا, یہ دیکھو اسلام کا نمونہ. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا, بلکہ جس نے اسلام کا نام لیا, شریعت کی بات کی, اس کی گردن اڑا دی, کچل کے رکھ دیا. یہ لال مسجد کے بعد سے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, اگر ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو شریعت کا مطالبہ تو صحیح ہے. تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں بہت بڑا مومن ہوں, میں نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, تو شریعت نافذ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں شریعت نافذ کرتے؟ نہیں, جو شریعت کا نام لے وہ گردن زد نہیں. اور اس کے اندر ہمارے میڈیا کا بھی ایک رول, اور ہم سب کی اپنی غلطیاں ہیں, بہہ جاتے ہیں اس کے اندر, ہم عادی ہو گئے ہیں میڈیا کے کانوں سے سننے کے اور اسی کی آنکھوں سے دیکھنے کے. اور اس کو یہ دجالی دور میں یہ کفر کی طاقتیں بھرپور طور پر استعمال کرتی ہیں اسلام کے خلاف. حقائق کو تو معلوم نہیں, کون گیا ہے وزیرستان کے علاقے میں, کس کو کون ملا ہے ان لوگوں سے جو جن کو طالبان کہا جا رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. لیکن بڑے بڑے دعوے حاصل کر رہا ہے یہاں, اس لیے کہ میڈیا کی خبریں, جب سے آپریشن شروع ہوا میڈیا کا داخلہ ہی بند, نہ سوات میں نہ وزیرستان میں. تو سارے آپ کے جو تجزیے ہیں اور ساری خبریں ہیں وہ کس بنیاد پر آ رہی ہیں؟ آئی ایس بی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز ملتا ہے, جھوٹ کا پرندہ, اس پہ بیس کرتے ہیں. یہ تو ہے صورتحال, یہ تو تلخ معاملات ہیں. آنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے جرائم کا اعتراف کریں, اور پشیمانی ہوگی تو توبہ ہے, اگر پشیمانی نہیں ہے, خالی استغفار کی تسبیح کر لیے, کوئی توبہ نہیں. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کی رحمت واپس چاہتے ہو تو پھر مخلص ہونا پڑے گا اس کے ساتھ. تو پہلی شرط التوبۃ والندم, اور اس کی بڑی عظمت ہے. ایک شخص ساری عمر بھی گناہ کرتا رہا ہے, لیکن اگر کسی وقت اسے احساس ہے, ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور عزم مصمم کے ساتھ, یہ عزم مصمم شامل ہو کہ آئندہ ان جرائم کا اور ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا جن کی وجہ سے مجھ پر یہ اللہ کا عذاب تھا, جو اللہ کو میں ناراض کیے ہوئے تھا, ان حرکتوں کا ارتکاب نہیں کروں گا. مصمم. چنانچہ اس سے اگلا قدم کیا ہے؟ وہ آیت میں نے پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. کیا ہے ایمان؟ اسلام میں اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہونا. مسلمان کون ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے اسلام مسلمان وہ ہے جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر, وہ آقا ہے, وہ رب ہے, مالک ہے, میں اس کا غلام ہوں. وہ مالک حقیقی ہے, میں غلام حقیقی ہوں, سب کچھ اس نے مجھے دیا ہے, لہذا میں اس کو اپنا رب اور آقا تسلیم کرتا ہوں, اس کے ہر حکم کی میں اطاعت کروں گا سر تسلیم خم. ایک زمانے میں غلامی جو ہے ایک معمول کا معاملہ ہوتی تھی, اور اچھا غلام کون سا شمار ہوتا تھا؟ جو آقا کے حکم کا انتظار نہ کرے, وہ چشمی ابرو کے اشارے پر چلتا ہو, وہ ہے غلام صحیح معنی. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, اس کی زندگی کا مقصد اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اور اس کی رضا کے مطابق چلنا, پرفیکٹ غلام. تو ادخلوا فی السلم کافة, پورے کے پورے داخل ہونا دین میں. جب رب مان لیا تو ہر حکم سر آنکھوں پر ہو, ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں پٹیاں سجائے گا کہ بھئی کوئی حرج نہیں ہے، سود بھی کھاتے رہو، حرام خوری بھی کرتے رہو اور غلط کام بھی کرتے رہو، عمرہ کرانا سب معاف ہو جائے گا، دنیا کے مزے لوٹو، ساری دنیا کا جو تصور ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیز خوب لطف اندوز ہو، ہاں سال میں ایک عمرہ کر لینا، یا یہ فلان ایک کام کر لینا، لیکن چلو شیطان اپنے رستے پر چلاتا ہے، یہ بے حیائی کا راستہ، یہ فحاشی کا راستہ، اللہ اور رسول سے بغاوت کا راستہ، سودی نظام وہ دکھائے گا، اس پہ فائدہ ہے، تمہارا مستقبل اس سے محفوظ ہے، خام خواہ کسی کے کاروبار میں لگاؤ گے معلوم نہیں اس میں نقصان ہو جائے، رسک ہی مت لو، روپے سے اور پیسہ کھینچو، سودی نظام، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، جان دو وہ تمہارا کھلا دشمن، تو اس خلوف اس سے کافہ کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں کہ بس نماز کے اندر نماز تو پڑھ لی اللہ کی مرضی کے مطابق، روزہ بھی رکھ لیا، لیکن زندگی کے باقی معاملات طے کر لیا کہ یہاں ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، ویری سوری، ہماری عظیم اکثریت کا حال یہی، قرآن مجید میں کیا وجہ آتا ہے، اچھا پھر تصور ہے جی فرائض تو بس یہی ہے نا، نماز روزہ زکات، قرآن جو بار بار تقاضا کرتے آتی اللہ واتی الرسول، اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، تو اس کا مطلب کیا ہے، بس صرف نماز کے معاملے میں اطاعت کرو، باقی سارے احکامات اٹھا کے پھینک دو، بیسوں جگہ آپ کو یہ ملے گا، بھائی مسلمان ہو، بلکہ ایک جگہ فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اے مسلمانوں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو، مومن کا کام تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے زندگی کے ہر معاملے میں، نہیں کر رہے تو جو معیار اللہ نے ایمان کا معین کر دیا اس پہ پورا نہیں اتر رہے، کسی غلط فہمی کا شکار ہو کہ تم مومن ہو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، تو ادخلوا فی السلم کافة، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا، یہ آدھی اطاعت یا چوتھائی اطاعت یا 10% اطاعت، یہ اللہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ایک عقل عام بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ایک غلام اپنے مالک سے کہے کہ بھئی تم نے یہ 10 حکم دیے میں 3 تو مانوں گا باقی میں نہیں مان سکتا، آپ اس کو اطاعت کہیں گے یا بغاوت کہیں گے، ہر شخص کہے گا یہ اطاعت نہیں ہے یہ بغاوت ہے، جب وہ کہتا میں یہ نہیں مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، یہی معاملہ ہے، چنانچہ اسی لیے اس قسم کی اطاعت کے بارے میں اسی سورہ بقرہ میں یہود کے حوالے سے کہہ دیا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ابھی امت مسلمہ تو تشکیل پا رہی ہے نا، سورہ بقرہ مدنی دور کے ابتدا میں نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کو کہہ دیا گیا پورے دین میں داخل ہونا اور شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، مثال کے طور پر بتا دیا معاملہ اہل کتاب کا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیونکہ اہل کتاب کی روش بھی دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ وہی تھی جو آج ہماری ہے، چنانچہ ان کی پیٹھ پر بھی اللہ کے عذاب کے بڑے سخت کوڑے پڑتے رہے، بڑے شدید، اور 2 مواقع پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو قبلہ تھا، جو خانہ کعبہ کے ہم پلہ ان کے ہاں جو ہیکل سلیمانی تسلیم کیا جاتا تھا، 2 مواقع پر تو بسمار کر دیا گیا، اس کی جڑیں بھی کھود ڈالی گئی، یعنی اس کی بنیادیں تک جو ہیں وہ کھود دی گئی، جب ان پر عذاب کے کوڑے برسے بڑے بڑے، تو بہر کیف فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کا رویہ شریعت کے ساتھ وہی تھا جو آج ہمارا ہے، ان سے کہا گیا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کہتے تو ہو کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، ایک حصے کو مانتے ہو کو نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل کرتے ہو اور کچھ کو صاف سے مکر جاتے ہو کہ یہ تو ہم نے کرنے نہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، تو کوئی سزا نہیں ہو سکتی اس شخص کی کہ جو تم میں سے اس حرکت کا ارتکاب کرے. یعنی اللہ کا دین تو ایک وحدت ہے، پورے کے پورے اس پر چلنا چاہیے. ہاں کبھی کوئی خطا ہو گئی تو اس کا استغفار کر لو، یہ طرز عمل کے لیے فلاں فلاں چیز تو مانیں گے اللہ کی اور شریعت کے یہ احکام ان پر ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، طے کر لیا. جس نے اس قسم کی روش اختیار کی اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کو دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور جو ذہن میں تصور ہے کہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، خیر کا کام، نیکی کا کام، کوئی صدقہ و خیرات کبھی کر لیتے ہیں، کبھی عمرہ کر لیتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگ سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اطاعت کرنی ہے پورے کے پورے آؤ، ورنہ نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو. تو قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے. چنانچہ اب توبہ کی شرائط میں سے اب یہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو واپس پلٹے پھر آئے اصل دین کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، پشیمانی کے جذبات کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے اللہ کی جناب میں، اور پھر عمل اپنا درست کر لے. عمل درست کیا ہوگا؟ پورے دین پر عمل کرنا ہوگا. ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسی اطاعت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جہاں تک کہ خود اپنی ذات میں ایک بندہ پورے دین پر عمل کرے، اپنے گھر میں بھی شریعت کو نافذ کرے، اپنے وجود پر بھی نافذ کرے، اللہ کا قانون، اللہ کا دیا ہوا نظام، اس سے آگے معاشرے میں بھی اللہ کے دین کو اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کو قائم و نافذ کرے. یہ اگلا تقاضا ہے. اور توبہ سچی تبھی ہوگی کہ جب اس تقاضے پر بھی عمل کریں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نصرت حاصل ہوگی. چنانچہ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کو کون سی مدد درکار ہے؟ وہ تو کہتا ہے ما اريد منكم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تو تم سے کسی رزق کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا. لوگ اپنے غلاموں کو لگاتے ہیں کہ بھئی محنت کر کے کماؤ اور ہمیں لا کر دو. اللہ نے تو مطالبہ نہیں کیا، وہ تو خود رازق ہے، وہ تو تمہیں دے رہا ہے، سب کچھ وہ عطا کرنے والا ہے. کون سی مدد چاہیے؟ اور شرط لگا دی، تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اللہ کی مدد خود کرنی ہوگی. ان تنصر اللہ ینصرکم، اور ظاہر بات ہے کہ آج ہمیں اللہ کی مدد کی بڑی شدید ضرورت ہے. دنیا کی جو اس وقت سب سے بڑی پاور ہے، سپریم پاور آن ارتھ اس وقت، وہ ہمارے در پہ ہے، وہ ہمارے وجود کو منقسم کرنے کے در پہ ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی ہو، یہاں کی حکومت بھی کمزور ہو، یہاں کی جو ہے قوت، آفٹر آل بڑی آبادی ہے اس ملک کی، اسٹرینتھ ہے، نوجوان ہیں، ان میں جذبہ عمل ہے، خائف ہے اس سے امریکہ، انہیں آپس میں لڑا کے ختم کرو، اس ملک کو حصے بکروں میں تقسیم کر دو. تو بڑی قوت کی مدد چاہیے، بڑی قوت ایک ہے اور وہ سب سے بڑی. آج ہمیں اس کی مدد کی شدید ترین ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو مرتبہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو آسان راستہ یہ ہے، تم اس کی مدد میں لگ جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا، لازمن کرے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تعالیٰ لازمن مدد کرتا ہے ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. اس کی مدد کیا ہے؟ وہ اصل میں ہمارا امتحان ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور اس کے اوپر اللہ کے باغیوں کا تسلط ہے، قبضہ ہے. ہمارا اپنا ملک جہاں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، وہاں حاکمیت کس کی ہے؟ غیر اللہ کی ہے. شریعت نافذ نہیں ہے، عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہو رہے، بلکہ پارلیمنٹ بھی وہ قانون پاس کر رہی ہے جسے تمام ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء متفقہ طور پر کہہ رہے کہ خلاف قرآن و سنت. یہ تحفظ حقوق نسواں بل جو تھا، جو ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، وہ حکومت جو 5 سال مسلسل یہاں پر رہی ہے، جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے، مشرف صاحب کی چھتری کے نیچے، اب سمبریرا کے نیچے، ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایون شیعہ ہوں، سب نے کہا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور اس وقت کے جو پاکستان کے مفتی اعظم بنے ہوئے تھے شوکت عزیز صاحب، جو بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ قرآن و سنت کے عین مطابق، یعنی ایک تو غلط کام چوری اور پھر سینہ زوری، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. تو یہاں اصل میں تسلط تو ان کا ہے، ان قوتوں کا ہے، غیر اللہ کی حاکمیت ہے، طاغوت کی حکمرانی ہے. تو اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ یہاں پر اللہ کا حکم، اللہ کا دستور، اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام، یہ کام تم کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور وہ پھر تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اس وقت ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین ہلی ہوئی، اب پھر ڈیفنسو پہ آ گئے ہیں، وہ فیصل شہزاد کا معاملہ ہمارے گلے کی چسودر بن جائے گا. موقع بموقع پاکستان کو پریشرائز کرنے کے ان کے نت نئے ہتھ کنڈے ہیں اور نت نئے ڈرامے. ان سب کا حل ایک ہے، وہ توبہ، اور پھر توبہ کے عملی تقاضے، خود بھی دین پر عمل کریں اور اس دین کو قائم اور غالب کرنے کی جد و جہد کریں، تو پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی اور تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں. ہمارے سامنے راستہ یہی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اب اس آخری سوال یہ ہے کہ جد و جہد کیسے ہو، اللہ کی مدد کیسے کی جائے، عملی طریقہ کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو ہوگی. آج کا حاصل یہی ہے کہ سچی توبہ کرنا اور قبلہ کی درستی، یہ ہے وقت کا تقاضا. ہر شخص بھی طے کرے کہ اس نے پورے دین پر عمل کرنا ہے. جب ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی دیتا ہے، بتاتا ہے کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا اللہ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. پھر ہر معاملے میں ہی اللہ اور رسول کی پسند اور ناپسند کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور پھر مل جل کر وہ جد و جہد کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم و غالب ہو، یہ غیر اللہ کی حاکمیت ختم ہو. اس وقت ہم اللہ کے اس فتوے کی زد میں ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں. اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے، اس فتوے کی زد سے کب نکلیں گے؟ جب سنجیدگی سے کوشش کریں دین کو قائم و غالب کرنے کی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.